بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية تشرح كدرس جاريها اور آج کی نشست میں امام صاحب فرماتے ہیں لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام، انسانی وہم و گمان اس کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، نہ ہی انسانی فہم اس کی ذات کا ادراک اور احاطہ کر سکتے ہیں۔ اس جملے میں یا اس جملے کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوق میں سے، اللہ تعالی ہر چیز سے بلند و بالا اور ہر چیز سے عظمت اور بڑائی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، سورۃ طہ آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ یعنی مخلوق جو ہے ولا يحيطون به علما اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا احاطہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے باریک بینی اور تفصیلات نہیں جان سکتے، کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق غیب سے ہے، صفات کا تعلق بھی غیب سے ہے، اور جو مغیبات ہوتی ہیں ایک ہی راستہ ہوتا ہے ان مغیبات کو جاننے کا، اور وہ ہے وحی کا راستہ۔ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا فرماتے ہیں فالله سبحانه وتعالى يعلم ولكن لا يحاط به، بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہم علم و معرفت جانکاری رکھ سکتے ہیں لیکن احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطہ کا معنی کیا ہے؟ بار بار لفظ آ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پانی کی بوتل ہے، ہم نے اس پانی کی بوتل کو ہر طرف سے دیکھ لیا، اس کا احاطہ ہم نے کر لیا ہے۔ کوئی ایسے شخص ہے جو پانی کی بوتل کی تفصیل نہ جانتا ہو؟ ہم اتنی بھی جانتے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا یہ پلاسٹک بنی کس چیز سے اور کیسے بنی ہے، نہیں ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے یہ گرین اس کا جو کیپ ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ بوتل، اس کے اندر پانی ہے، اس کو کیا کچھ لکھا ہوا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کی پیکنگ کیسی ہوئی ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں۔ اس کے پلاسٹک کیسے بنا ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، اسے کہتے ہیں احاطہ۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اگرچہ ہمیں بعض چیز کی معرفت ہے اسماء و صفات کے تعلق سے، یا اللہ تعالیٰ کی معرفت میں اللہ تعالیٰ کے ذات کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے افعال کے تعلق سے، لیکن احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں مخلوقات میں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا اور اللہ تعالیٰ کے افعال کا اور جس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے ان چیزوں کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا۔ فاللہ اعظم من کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بلند و بالا اور عظیم ہے۔ کوئی فکر، کوئی گمان، کوئی خیال وہاں تک جا نہیں سکتا، اور کسی انسان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بھی ایسی بات کرے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے بیان نہیں فرمایا، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے تعلق سے نہیں بیان فرمایا۔ امام ابن ابی العز الحنفی رحمت اللہ علیہ اس پیارے عقیدے کے شرح میں اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يحيطون به علما، وہی آیت سورۃ طہ کی آیت نمبر 110، فرماتے ہیں اوہام کے تعلق سے، توہمت شیء ظننته وفهمت شیء علمته، گمان وہم اور فہم میں کیا فرق ہے؟ لا تدرکه الاوہام، لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام۔ اب یہاں پر اوہام کا لفظ ہے اور افہام کا لفظ ہے، وہم جو ہوتا ہے یہ اسی یعنی جیسے کسی چیز کا گمان ہوتا ہے نا, انسان کوئی گمان کرتا ہے کسی چیز اپنے غالب ون میں یا اس کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے تو گمان کہتے ہیں, وہم کہتے ہیں گمان کو, اور فہم کہتے ہیں علم کو. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہ سب فرماتے ہیں, فمراد شیخ رحمہ اللہ انہ لا ينتہی الیہ وہم ولا یحیط به علم. اللہ تعالیٰ تک رسائی نہ تو کوئی گمان کر سکتا ہے مخلوقات میں سے, کیونکہ انسان عقل مند مخلوق ہے, مکلف مخلوق ہے, اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا ہے. تو اس لیے جب ہم بات کرتے تو انسان جو ہے وہ سر فہرست ہے, جو پوری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ سمجھدار اور دانستہ سمجھا جاتا ہے, حکمت والا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف رسائی نہ تو کسی کا وہم و گمان کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی علم اس کا احاطہ کر سکتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, کیفیت کے تعلق سے صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہاں پر ایک اور بات کہی جا رہی ہے کہ اسماء و صفات کے تعلق سے جو معنی ہے نام کا اور صفت کا وہ تو ہم سب جانتے ہیں. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بھی عربی زبان ہے, تو معنی تو ہم سب جانتے ہیں لیکن کیفیت کیا جانتا ہے؟ کیفیت کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کے سوا نہ اسماء و صفات کی جو کیفیت ہے, جو اس کی تفصیلات ہیں, وہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, مخلوقات میں سے کوئی جانتا نہیں ہے. یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ تعالی لا يعلم کیف ہوا الا هو سبحانہ وتعالی. ہم کیسے جانتے ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم جانتے صفات کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, صمد ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی اور نے اس کو جنا ہے, اور اس کا کوئی ہمسر نہیں, یعنی سورت الاخلاص. بارک اللہ فیک. پھر فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. آية الكرسي سورة البقرة نمبر 255. پھر سورة الحشر کی آخری آیات بیان فرماتے ہیں هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. یہ بات, یہ جملہ جو ہے شیخ صاحب اسے بیان فرمایا ہے کہ جتنی بھی گروہ اہل قبلہ کے جنہوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کوئی بھی بات کرنی چاہی اور نصوص شریعت کو, قرآن اور صحیح حدیث کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا یا پسے پش ڈال دیا اور محض اپنے عقل اور قیاس آرائیاں اور گمان اور اپنے فہم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام یا کوئی صفت کا اقرار یا انکار کرنے کی کوشش کی, تو یہ ان کے لیے جواب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کسی نے بھی کوئی بات کرنی ہے, چاہے وہ عالم ہو یا عوام الناس میں سے ہو, تو یاد رکھیں سوائے نصوص شرعیہ کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. نہ کوئی فہم, نہ کوئی عقل, نہ کوئی سمجھ, اور نہ ہی کوئی گمان, اور نہ ہی کوئی اور طریقہ سوائے قرآن اور صحیح حدیث کے, قرآن اور سنت کے اللہ تعالیٰ کی معرفت کسی اور طریقے سے حاصل کرنا ناممکن ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا یشبہ الانام, وہ مخلوق کی مشابہ نہیں. امام محمد ناصر بن البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے میں رد ہے مشبہ کا. مشبہ وہ گروہ ہے جو تشبیہ کرتے ہیں, تشبیہ کا معنی ہے کہ دو چیزوں کو ایک جیسا بنا لینا مشابہت سے ہے. الذین یشبہون الخالق بالمخلوق، جو خالق جل شانہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. سبحانہ وتعالی، قال عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جملے کے ثبوت میں اور مشبہ کے رد میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 11. اس آیت کو یاد کر لینا ہے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں ہے، لیکن یہ آیت جو ہے اسماء و صفات کے باب میں بڑے عظیم آیت ہے، اور اس آیت کی بنیاد پر بڑے قواعد اور قوانین رسول جماعت کے علماء سلف صالحین نے قائم کیے ہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں. جیسا فرماتے ہیں صفات کی نفی سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی ہرگز مراد نہیں ہے جیسا کہ اہل بدع جان سمجھتے ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ پہ اپنی صفات یا اپنے اسماء کا انکار نہیں کر رہے ہیں، نفی نہیں کر، نفی کی چیز کی کر رہے ہیں؟ مثلیت کی کر رہے ہیں. نفی تشبیہ تمثیل کی ہے، مثلیت کی ہے. اہل بدع نے کیا سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ صفات کی، اپنے اسماء و صفات کی نفی کر رہے ہیں. فمن کلام ابی حنیفہ، اب علامہ البانی رحمت اللہ علیہ حجت قائم کر رہے ہیں قرآن مجید کی آیت کے بعد، اور یہ طریقہ ذرا سمجھ لیں. رسول جماعت کے علماء ہر زمانے ہر دور میں جب مخالفین پر حجت قائم کرتے ہیں تو ابتدا کرتے ہیں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن و حدیث سے. پھر مخالفین جو ہیں ان کے علماء کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، اور اس سے پہلے اگر لغت میں کوئی دلیل موجود ہے تو وہ بھی بیان کرتے ہیں، یا عرف میں. تو چار طریقے سے اہل باطل کا رد کیا جاتا ہے، یہ نوٹ کریں. نمبر ایک، قرآن اور صحیح حدیث اور سلف کے اقوال، یہ نمبر ایک ہے. یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں، کوئی قرآن اور حدیث کو سلف کی سمجھ کے بغیر سمجھ نہیں سکتے ہم. تو قرآن ہے، صحیح حدیث اور سلف کے اقوال ہیں. دوسرا، لغت کے اعتبار سے. تیسرا، عرف کے اعتبار سے. عرف محکم ہے، قاعدہ شرعیہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ ان کے اپنے علماء کے اقوال، اگر وہ اپنے کسی معتبر عالم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی عقیدہ رکھتے ہیں. تو یہاں پر شیخ صاحب نے جب قرآن مجید کی آیت بطور دلیل پیش کی ہے، آگے فرماتے ہیں، یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی بات میں نقل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں فمن کلام ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں سے، فی الفقہ الاکبر، فقہ اکبر میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، فرماتے لا یشبہ شیء من خلقہ، اللہ تعالیٰ کی مشابہت مخلوق میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی، ولا یشبہ شیء من خلقہ، اور نہ ہی وہ مخلوق میں سے کسی کی مشابہ ہیں، یعنی نہ خالق مخلوق جیسا ہے نہ مخلوق خالق جیسی ہے. دونوں طرف سے مشابہت جو ہے، ہر طرف سے مشابہت جو ہے ناممکن ہے. ثم قال بعد ذلك، آگے امام صاحب فرماتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقین، مخلوقین جتنی صفات اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات کی صفات میں سے بالکل الگ ہیں اور ڈفرینٹ ہیں، مختلف ہیں. یعلم لا کعلمنا، اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، جانتا ہے ہمارے علم جیسا نہیں. وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ صفت ہے، مخلوق بھی تو قادر ہے لیکن ہماری قدرت جیسے اللہ کی قدرت نہیں ہے. وَيَرَى لَا كَرُؤْيَتِنَا، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہمارے دیکھنے جیسے نہیں. یہ چند الفاظ تھے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نقل کر رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول، اور یہ عقیدہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا. جو عجبن میں تعجب سے کہہ رہا ہوں آج اکثر حنفیہ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں ہم اشعری ماتوریدی ہیں. حنفی کیوں نہیں ہے عقیدے میں؟ کیونکہ امام صاحب کا یہ عقیدہ ہے جو رسول جماعت کا عقیدہ ہے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس جملے کے تعلق سے ولا یشبہ الانام کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ عبارت ویسے جیسے کہ اس سے پہلے والی عبارت ہے اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی نہیں, اور الانام کا معنی الخلق ہے, مخلوقات ہیں, اللہ سبحانہ و تعالی منزہ ہیں, بلند و بالا ہیں, پاک ہیں اپنی مخلوق کی مشابہت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, سورۃ شورا نمبر 11 کی دوبارہ سے کیسا ہم نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, سورۃ الاخلاص آیت نمبر 4. فہو سبحانہ منزہ عن مشابہۃ خلقہ, اللہ تعالیٰ منزہ ہے, پاک ہے اپنی مخلوق کی مشابہت سے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور مخلوقات میں اسماء میں قدر اشتراک موجود ہے, ناموں میں اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے, مخلوق انسان سمیع بصیر ہے, تو کیا مشابہت لازم آتی ہے؟ نہیں آتی ہے. ایک قدر مشابہت ہے, کس چیز میں ہے جانتے ہیں؟ لفظ میں, یہ بھی سمیع بصیر ہے, یہ بھی سمیع بصیر ہے, معنی ایک ہے, لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے. اللہ اعلم کیسی حقیقت ہے, اس کی تفصیل, اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. وصفات الخلق جیسا فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ, اللہ تعالیٰ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں جن میں قدر اشتراک صفات کے نام اور مخلوقات سے ملتا ہے, صرف لفظ اور معنی میں, حقیقت میں اور کیفیت میں ہرگز کوئی تشابہ نہیں ہے. السمیع اور السمیع, خالق کے لیے اور مخلوق کے لیے. السمیع معنی کیا ہے؟ سننے والا. اب سننے والا خالق بھی ہے, سننے والا مخلوق بھی ہے. لفظ ایک ہے, معنی بھی ایک ہے. عربی زبان میں سمیع سننے والا کو کہتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے, کیفیت کیا ہے؟ اللہ اعلم. تو پھر یہ کیوں کہا سمیع ہے؟ اس لیے کہ اس کی دلیل موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ وہو السمیع البصیر, دلیل اس حد تک موجود ہے, اس حد تک موجود نہیں ہے. جہاں پر دلیل ہے اس کے تعلق سے ہم بات کر سکتے ہیں, جہاں پر دلیل نہیں ہے وہاں پر ہم خاموش اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اعلم. یہ سب فرماتے ہیں شیخ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں ولا یشبہ الانام کے تعلق سے, فرماتے ہیں کہ یہ رد ہے مشبہہ کا جو خالق کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں, اور پھر یہی آیت بیان فرمائی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, سورہ شورا آیت 11 میں. اور فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں صفات کی نفی ہرگز مراد نہیں, جیسے کہ اہل بدع کہتے ہیں. اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہی قول نقل کیا ہے جو علامہ البانی نقل کیا ہے, وہی الفاظ ہیں. اور پھر فرماتے ہیں امام نعیم بن حماد جو امام بخاری کے استادوں میں سے ہے, فرماتے ہیں بڑی پیاری بات, ذرا نوٹ کریں اس بات کو, کہتے ہیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی تشبیہ مخلوقات سے کی فقد کفر, وہ کافر ہے. اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کیا, جس صفت کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیان فرمایا ہے, اور جس نے بھی ان صفات کا انکار کیا جن صفات کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے اپنے لیے, فقد کفر, وہ بھی کافر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے وصف میں جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے بیان فرمایا ہے, اور جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے لیے بیان فرمایا ہے, اس میں ہرگز تشبیہ ہے ہی نہیں. امام اسحاق بن راہوے, ابو یعقوب رحمہ اللہ, معروف محدث اور عالم, اور یہ بھی امام بخاری کے استادوں میں سے ہیں، مسلم کے استادوں میں سے ہیں. فرماتے ہیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے کوئی وصف بیان فرمایا ہے، کہ وصف بیان کیا ہے، اور پھر تشبیہ دی ہے مخلوقات میں سے، وصف تو بیان کیا ہے لیکن اس کی تشبیہ مخلوقات میں سے کسی سے بھی کی ہے، فہو کافر باللہ العظیم، تو وہ کافر ہے. اور آگے فرماتے ہیں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، جہم بن صفوان اور اس کے گروہ اور اس کے ساتھیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الحسن جماعت جو ہیں وہ مشبہ ہیں. جہم بن صفوان اور اس کے ہم نوالے ہم پیالے دعویٰ کرتے ہیں کہ الحسن جماعت کے علماء جو ہیں وہ تشبیہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کرتے ہیں مخلوقات سے. جیسا فرماتے ہیں حقیقت تو یہ بات ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار کرنے والے ہیں. اور اسی طریقے سے بہت زیادہ سلف صالحین کے علماء میں سے یہ کہتے ہیں کہ جہمیوں کی علامت یہی ہے کہ وہ اہل سنت جماعت کو مشبہہ کے لقب سے جانتے ہیں. اگر جہمی یا معتزل یا کوئی بھی شخص، اگر آپ جہمی کی نشانی جاننا چاہتے ہیں، کوئی بھی شخص جب اہل سنت جماعت کے عالم کے علماء میں سے کسی کو کہتے ہیں یہ تشبیہ کرنے والا ہے، یہ مشبہہ میں سے ہے، تو جاننا کہ یہ شخص جہمی سوچ رکھتا ہے. جہمی کو کوئی نہ کوئی اخلاق، کوئی نہ کوئی صفت اس شخص کے اندر موجود ہے. رحمک اللہ. اور آگے فرماتے ہیں امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے بھی اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، چاہے کسی گروہ سے بھی اس کو تعلق ہو، جس نے بھی اسماء و صفات کا انکار کیا ہے، وہ ہمیشہ جو اقرار کرتے ہیں اسماء و صفات کی ان کو مشبہہ کے نام سے پکارتے ہیں، اس لقب سے ان کو جانتے ہیں. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کا کلیتاً انکار کیا ہے، وہ غالی زنادقہ، قرامطہ یا فلاسفہ میں سے ہو، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عالم اور قادر نہیں کہا جاتا، اور وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے، ان صفات سے پکارا ہے، تو وہ تشبیہ کرنے والا ہے، کیونکہ اشتراک جو قدر اشتراک جو ہے نام میں وہ لازم ہے کہ اس کے معنی اور حقیقت میں بھی مشابہت موجود ہو. اور جس نے نام کو ثابت کیا اور یہ کہا کہ یہ مجاز ہے، جیسے کہ غالب جہمی، جو غلاۃ الجہمیہ ہیں، وہ سارے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. جہمی سارے جو ہیں اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہو السمیع العلیم، کہتے ہیں یہ مجاز، یہ حقیقت نہیں ہے. السمیع اللہ تعالیٰ کا نام مجاز کی بنیاد پر ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، حقیقت ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ سمیع، کیونکہ مخلوق بھی تو سمیع ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، اور خالق کی مخلوق سے تشبیہ تو کفر، تو ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں. وہ غلاۃ الجہمیہ جو ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ عالم حقیقتاً، قادر حقیقتاً، وہ مشبہہ میں سے ہے، تو آپ یہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ حقیقتاً عالم اور قادر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ مشبہہ ہیں، نعوذ باللہ، یعنی آپ کافر ہو گئے ہیں جہمیوں کے نزدیک، کیونکہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفات ہیں جو مخلوق میں بھی موجود ہیں تشبیہ کر دیا خالق اور مخلوق کی. اور جس نے بھی صفات کا انکار کیا اور یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم نہیں، قدرت نہیں، کلام نہیں، محبت نہیں، ارادہ نہیں، تو ان پہ وہ راضی ہو جاتے ہیں. عجب بات دیکھیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی مشبہ اور مجسمہ بھی کہتے ہیں, صرف مشبہ کے بات حد تک نہیں, کہ رسول جماعت جو ہے وہ مشبہ بھی ہیں, تشبیہ کرنے والے بھی ہیں اور تجسیم کرنے والے بھی ہیں, نعوذ باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے. اور سر صاحب میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جسم ہے, اور نہ ہی آپ نہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہ کسی صحیح حدیث میں آیا ہے. شریعت کے الفاظوں میں جسم کا لفظ موجود ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے ایسے الفاظ ایجاد کیے ہیں رسول جماعت, محض رسول جماعت کو عوام الناس میں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ لوگ جو کفر عقیدہ غلط عقائد رکھتے ہیں تو ایسے الفاظ لے کے آتے ہیں. اور جسم کے تعلق سے آگے تفصیل آئے گی کہ جسم کی حقیقت کیا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے اور کیوں کہا گیا اور اس کے تعلق سے کیا کہنا ہے اور رسول جماعت کا موقف کیا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں جتنی بھی کتابیں ہیں, چاہے وہ جو نفات و صفات جسفات کے انکار کرنے والے ہیں, چاہے وہ کتاب جہمیہ کے ہوں, معتزلہ کے, رافضی کے ہوں, وہ رحمی ہوئے, ان جیسے دوسرے جو گروہ ہیں جو صفات کے انکار کرنے والے ہیں, وہ سارے کے سارے ایک ہی چیز میں مشابہت رکھتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں, جسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیان شان, ان سب کو یا مشبہ یا مجسمہ کے لفظ سے ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں, ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ بعض مجسمہ لوگ جو ہیں ان میں سے ایک گروہ جس کا نام مالکیہ ہے, اور ان کی نسبت ایک شخص کی, دیکھیں ایک شخص کی طرف ہے جسے مالک بن انس کہا جاتا ہے. کوئی امام, کوئی عالم, کوئی نہیں, ان کے نزدیک کوئی عالم نہیں اہل سنت جماعت میں سے. جتنی بھی لوگ علماء ہیں سارے نعوذ باللہ سارے کافر ہیں ان کے نزدیک, وہی اکیلے مومن اور موحد ہیں بس. کتنی عجب بات ہے, یعنی امام مالک بن رحمتہ اللہ کون نہیں جانتا امت میں, وہ بھی بہترین طریقے سے جانتے ہیں, لیکن دیکھیں عوام الناس میں کس طریقے سے ان کی برین واش کی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ مجسمہ میں سے جو بعض گروہ میں سے ایک گروہ ہے جس گروہ کو مالکیہ کہا جاتا ہے, اور مالکیہ وہ گروہ ہے جس کی نسبت ایک شخص کی طرف کی جاتی ہے جس کا نام مالک بن انس ہے رحمت اللہ علیہ, اور دوسرا گروہ ایسا جسے شافعیہ کہا جاتا ہے, اور ان کی نسبت جو ہے ایک شخص کی طرف جسے محمد ادریس کہا جاتا ہے, شافعی بھی نہیں کہا, محمد ادریس کہا ہے. اور ان میں سے امام عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے, تفسیر قرآن میں بھی ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں, جیسے کہ عبد الجبار اور زمخشری. زمخشری کی تفسیر جو ہے بعض لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, اور زمخشری خود جو ہے وہ معتزلی تھا, اور اس شخص نے ایسے ہیلے اور ایسے حربے اختیار کیے ہیں اپنی تفسیر میں کہ بعض علماء کہتے ہیں ہم نے اعتزال کو ٹوتھ پک سے نکالا ہے اس تفسیر میں سے. عوام الناس جو اس لیے دیکھیں کوئی تفسیر نہیں پڑھی جاتی, ہر تفسیر نہیں پڑھی جاتی, تفسیر وہ پڑھی جاتی ہے جس وقت جب کوئی پڑھنے والا شروع کر تو اطمینان سے پڑھے کہ میں حق اور خیر کا علم حاصل کر رہا ہوں, ورنہ کوئی بھی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو اس کے نہیں پتہ اس کے اندر کیا ہے. یاد رکھیں کبھی بھی کوئی بھی باطل دنیا میں صرف باطل کی شکل میں آپ کے سامنے نہیں آئے گا. کوئی بھی باطل کبھی بھی اہل باطل جو ہیں اہل بدعت جو کبھی بھی باطل یا بدعت کو صرف باطل کی شکل میں آپ کو نہیں دکھائیں گے, وہ اس باطل کو خوبصورت کر کے دکھائیں گے. اور یہ ان کے چالاکیاں ہیں. جادوگر جو ہیں حقیقتاً یہ شیطان الانس میں سے ہیں, لیکن جادوگر کی حجے دیکھیں, شکل دیکھیں, لمبی داڑھی ہوتی ہے, سر پہ پگڑی ہوتی ہے, اس کے مجلس میں 20-30 اس کے مرید بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ گانے گانے والا ہوتا یا ڈانس میوزک والا ہوتا تو کوئی اس کے پاس جاتا؟ کوئی علم یا شریعت کی بات اس سے کرتا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو ان لوگوں نے اپنے باطل کو چھپایا اور اپنے ظاہر کو تبدیل کر کے لوگوں کو اپنے باطل جو ہے جادو جو ہے وہ خوبصورت کر کے لوگوں کو پیش کیا, لوگوں نے اس کو قبول کیا. وہ یہی کچھ کرتے ہیں ہمیشہ اہل بدع جو ہیں, اور ایسے تہمتیں لگاتے رہتے ہیں اہل حق پر. الغرض یہ جتنے بھی گروہ ہیں مشبہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، چاہے کلی طور پہ یا جزوی طور پہ، جتنے بھی گروہ ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں، ان میں ایک یکسانیت ہے کہ وہ اہل سنت جماعت کو مشبہ و مجسمہ کہتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اور اہل سنت کے، اہل سنت جماعت کے نزدیک یہ قاعدہ بھی یاد رکھ لیں کہ تشبیہ کی یا مثلیت کی نفی سے ہرگز اسماء و صفات کی نفی نہیں ہوتی. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. لیس کمثلہ شیء میں کس چیز کی نفی ہے؟ مثلیت کی، اور تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے. اچھا، تشبیہ اور مثلیت میں فرق میں پہلے بیان کر چکا کئی مرتبہ. مثلیت ہر اعتبار سے، تشبیہ بعض اعتبارات سے، تو اللہ تعالیٰ کے حق میں دونوں جائز نہیں ہے. اور لفظ قرآن مجید میں کس چیز کا ہے؟ مثل کا ہے. اس لیے ہم بھی یہ لفظ استعمال کریں، کیونکہ جب تشابہ کی بات آتی تو قدر مشترک بعض چیزیں ہیں، نام کے اعتبار سے، وجود کے اعتبار سے، لفظ کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، صرف نام اور معنی کی حد تک. تو اسی اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا قرآن مجید، لیس کمثلہ شیء، جو نفی تمثیل کی ہے. اگرچہ تشبیہ اور تمثیل دونوں عربی زبان کے الفاظ ہیں، تو اس لیے ہم بھی انشاءاللہ آگے اسی تمثیل کے لفظ پر زیادہ، اگرچہ یہاں پہ علماء تشبیہ کی بات کر رہے ہیں لیکن تمثیل کا جو لفظ ہے وہ زیادہ قوی ہے. تو تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے، تمثیل کی نفی ہو رہی ہے، نہ کہ صفات کی یا اسماء کی نفی ہو رہی ہے. یہ قاعدہ اچھی طرح یاد، لیس کمثلہ شیء میں کسی بھی طریقے سے نام یا صفت کی نفی نہیں ہو رہی. دلیل کیا ہے؟ پہلے تو لفظ نفی مثلیت کی گئی ہے. دوسری دلیل وہ السمیع البصیر، تأکید کی گئی، اس کے بعد اثبات کیا گیا ہے. اگر اسم یا صفت کی نفی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ فرماتے وہ السمیع البصیر. اور امام ابن مظہر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام ابو حنیفہ کی بات دوبارہ پھر یہاں پہ دہرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارا علم جیسا نہیں، اللہ تعالیٰ قدرت ہماری قدرت جیسی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہماری رؤیت جیسی نہیں. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بڑی پیاری بات آگے میں اسے خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، تھوڑی سی لمبی بات ہے. تشبیہ کے مسئلے میں ضلال اور گمراہ کی وجہ کیا ہے؟ مشبہ گروہ موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مشبہ وہ گروہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات تو ہیں، ہم مانتے ہیں، اور اس اثبات میں اور اقرار میں حد سے گزر جاتے ہیں اور خالق کی مخلوق سے تشبیہ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، اور جیسے مخلوق رحمان الرحیم، اللہ تعالیٰ ویسے رحمان الرحیم ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، لیکن جیسے کہ مخلوق کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کا بھی ویسے ہاتھ ہے، نعوذ باللہ. اور یہ گروہ جو ہے مشبہ جو ہیں، یہ غالی رافضی، غالی صوفی اور قادیانی. قادیانی جو ہیں، عجب بات ہے، مرزا صاحب اپنی مختلف تصنیفات میں اور تقاریر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، جو وصف بیان کیا اللہ تعالیٰ کا، جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی گورا امریکن یا کوئی یورپین شخص بیٹھا ہو آسمان پہ، نعوذ باللہ، کہ کلین شیو ہے، آنکھیں ایسے ہیں، ناک ایسا ہے، اور ہونٹ ایسے ہیں، ہاتھ ایسے ہیں، پاؤں ایسے، نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ. اسے کہتے ہیں تشبیہ اور تمثیل. عجب بات اس پہ نہیں ہے کہ اس شخص نے کہہ دیا، کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں نا، جس کے دل میں کوئی ایمان کا ذرہ نہ ہو تو اس نے تو ایسی باتیں کرنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ لوگوں نے کیسے مان لیا، نہیں عقل نہیں ہے لوگوں کی، سمجھ نہیں ہے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے کوئی چیز میں، کیا سورہ اخلاص نہیں پڑھتے یہ لوگ؟ ولم یکن لہ کفوا احد، سورت الاخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے خالص سورت ہے، پوری کی پوری سورت ہے، چھوٹی سورت ہے، اور اکثر نمازوں میں سب سے زیادہ جو سورت پڑھی جاتی ہے نمازوں میں وہ سورت الاخلاص ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگوں کو سمجھ نہ آ سکی. تو حقیقتاً جو ہے وہ گمراہی کی وجہ کیا ہے؟ تشبیہ کہاں سے آئی ہے میرے بھائی؟ تشبیہ آئی ہے قیاس فاسد سے، یاد رکھیں. اور قیاس فاسد کی دو قسمیں ہیں، قیاس تمثیلی اور قیاس شمولی. اب یہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، ابھی بتاتا ہوں. قیاس تمثیلی میں دونوں اصل اور فرع دونوں یکساں ہو جاتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کی صفات دونوں ہر طرف سے ایک جیسی ہیں، یہ قیاس تمثیلی ہے کہ مخلوق کی صفات کو دیکھیں، مخلوق کے ہاتھ ہیں. اور پھر قرآن مجید میں آیا ہے ہاتھ کا ذکر، بل یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کشادہ ہیں. تو لوگوں نے کہہ دیا کہ جیسے کہ مخلوق کے ہاتھ ہیں، ہم صرف ایک ہی قسم کے ہاتھ کو جانتے ہیں، جیسے کہ مخلوق کے ہاتھ ہے تو خالق کا بھی ایسا ہاتھ ہے، کیونکہ انسان اشرف مخلوقات ہے مخلوقات میں سے. تو پھر عقل یہ کہتی ہے اور قیاس یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی انسان کے ہاتھ جیسے ہیں، اگرچہ مخلوقات میں ہاتھ بالکل ڈفرینٹ ہیں. تو اشرف مخلوقات کون سے ہیں؟ انسان ہیں. تو جیسے انسان کا ویسے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ. یہ قیاس تمثیلی ہے. اور قیاس شمولی جو ہے، ضروری کہ ہر اعتبار سے مثلیت ہو، لیکن بعض اعتبارات سے تشبیہ لازم آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں. اور یہی طریقہ ہے اہل فلسفہ اور اہل کلام کا. اور حقیقتاً وہ لوگ اس قیاس فاسد سے سوائے شک و شبہات اور حیرت کے کچھ پایا نہیں، کچھ حاصل نہیں کیا. وہ یقین کرنا چاہتے تھے، حقیقتاً یقین سے بالکل دور ہو گئے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ راستہ غلط اپنایا ہے. یقین کا راستہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں اور ظن کے راستے ہیں، قیاس رائیوں کے راستے ہیں اور شکوک و شبہات کے راستے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اور ان کے سب سے بڑا سردار جو ہے قیاس فاسد، سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے، شیطان نے. بارک اللہ فیک. قال خلقتنی من نار وخلقته من طین. میں کہ آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ میں مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ تو بڑھیا ہے نا، مٹی سے تو بہتر ہے، تو آگ کیسے مٹی کو سجدہ کر سکتی ہے؟ سبحان اللہ. قیاس بھی ہے اور فاسد بھی ہے. ایک قاعدہ ہے اہل سنت والجماعت کے اس قیاس کے تعلق سے. اہل سنت والجماعت کا قاعدہ ہے کہ قیاس اولا کو ثابت کرتے ہیں. قیاس الاولا، کسی سنا قیاس اولا کا لفظ پہلے؟ سنا کسی اور نے؟ سنا قیاس اولا، آپ نے بھی سنا. قیاس اولا کیا ہے؟ قرآن مجید اس کا ثبوت ملتا ہے. والدین کو مارنے کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہونے سے. قرآن مجید میں والدین کو نہ مارو. جی قرآن مجید میں کیا ہے؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. تو مارنے کا ذکر تو نہیں ہے، تو پھر مارنا کیوں حرام ہے؟ اگر اف کہنا حرام ہے، من باب اولا مارنا اس سے بڑھ کر حرام ہے. اسے کہتے قیاس اولا یا من باب اولا، یاد رکھیں. جو قاعدہ ہے اللہ تعالی صفات کے تعلق سے، قیاس اولا کے تعلق سے، ذرا غور سے سنیں. جو بھی صفت کمال ہے مخلوقات میں، جو بھی صفت کمال ہے مخلوقات میں جس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، جو صفت کمال مخلوقات میں ہے جس میں کوئی بھی نقص نہیں ہے، تو اللہ تعالی اس صفت کا زیادہ حقدار ہے. فاللہ اولا بها. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اس صفت کا خالق ہے اور مالک ہے. ہم کیا مطلب ہے اس کا؟ جو صفت صفت کمال مخلوقات میں ہے جس میں نقص کسی بھی طرح سے ممکن نہ ہو. کون سی صفات ہیں جانتے ہیں؟ اب مخلوق کے اعتبار سے کھانا جو ہے, بھوک لگنا, صفت کمال صفت نقص ہے مخلوق کے لیے. جسے بھوک نہیں لگتی بیمار نہیں ہوتا وہ, جسے بھوک لگتی تندرست ہے, جسے بھوک نہیں لگتی وہ بیمار ہے. مخلوق کے تعلق سے بھوک لگنا کھانے کی صفت جو ہے صفت کمال ہے یا صفت نقص ہے؟ مخلوق میں کمال ہے میرے بھائیو, سمجھیں ذرا معاملے کو. مخلوقات میں کھانا کی صفت, مخلوق ہم کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھانا کھاتے ہیں, ہمارے صفت ہے یہ, اور مخلوق کے اعتبار سے صفت کمال ہے, لیکن ہر اعتبار سے کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ صفت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر اعتبار سے صفت کمال نہیں ہے. اچھا, علم صفت کمال ہے کہ نہیں؟ قدرت, دیکھنا, سننا, کلام کرنا, کلام کرنا صفت کمال ہے صفت نقص ہے؟ صفت کمال ہے. ان اور مزے کی بات دیکھیں, ان ہر چیز کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. فاللہ اولی بہا, جب کسی کتاب میں آپ پڑھیں یا کسی عالم کا قول آپ سنیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ من باب اولی اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق اور مالک ہے. جیسا فرماتے ہیں آگے ابن امام ابن عز الحنیف رحمۃ اللہ علیہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات جیسے نہیں ہے, اور کوئی چیز مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے, یعنی خالق مخلوق جیسے نہیں ہے, تو بات اب ہو گئی ہے. اب آگے بات فرماتے ہیں جو مؤلف نے نہیں فرمائی, وہ یہ ہے, وہ یہ فرماتے ہیں لا اشبہ شیء من مخلوقاته, اور جیسا خالق مخلوق جیسے, ویسے مخلوق بھی خالق جیسے ہو نہیں سکتے, کیونکہ بعض لوگوں نے بعض مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا حق دے دیا ہے, اللہ تعالیٰ کی بعض صفات سے نواز دیا بعض مخلوقات میں, بعض مخلوقات کو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن عز الحنیف رحمۃ اللہ علیہ جو مخالف ہے اس میں, جیسے کہ نصارہ اور حلولیہ اور اتحادیہ, لعنہم اللہ تعالی, ان پر اللہ کی لعنت ہو. کس پر؟ نصارہ پر, حلولیہ پر اور اتحادیہ پر. حلول اور اتحاد, یہ وحدت الوجود کے انتہا درجہ ہے. وحدت الوجود کا معنی ہے کہ پورا وجود ایک ہے, خالق مخلوق میں فرق نہیں. حلول کا معنی ہے کہ خالق مخلوق میں حل ہو چکا ہے, جیسا کہ پانی میں آپ شوگر کو آپ حل کر دیتے ہیں, دونوں ایک ہو جاتے ہیں. اور اتحاد, دونوں ایک ہی ہیں حقیقتا, متحد ہیں, ایک چیز بن چکے ہیں, کوئی الگ الگ نہیں کر سکتا ان کو. دیکھیں یہ درکات, دیکھیں جہنم کی درکے سے جا رہے ہیں. پہلے اللہ ہر جگہ موجود ہے, پھر وجود ایک ہی ہے وحدت الوجود, پھر حلول اور پھر اتحاد. اور ابن عربی صوفی جو ہے وہ اس حلول اور اتحاد کا قائل ہے, یہ اس کا عقیدہ ہے. جسے آج صوفیوں کا اجماع ہے کہ ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے, اور جب بھی شیخ اکبر کا یہ لقب کسی کتاب میں پڑھیں, کسی بھی تصوف کی کتاب میں, تو یہ جان لیں کہ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر ہے. اور اس حقیقت سے اکثر صوفی غافل جانتے نہیں ہیں. اور شیخ اکبر کا لقب جو لفظ ہے, یہ فضائل اعمال میں بھی ہے, یہ المنع المفن عقائد علماء دیوبند میں بھی ہے, اور ملفوظات میں بھی غنزہ خان بریلوی کی, اور اس میں صوفیوں کا اجماع ہے کہ ابن عربی کا لقب جو ہے وہ شیخ اکبر ہے. تو یہاں پر امام صاحب جو ہیں یہاں پر لعنت بھیج رہے ہیں, یہ خود حنفی عالم ہیں, اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس متن میں, اس شرح میں پڑھیں گے کہ زندیق اور بدترین لوگوں میں ابن عربی اور اس کے گروہ کو شمار کیا گیا ہے. عجب بات ہے کہ آج بھی اس وقت بھی بعض ایسے صوفی عالم ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو آج بھی جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابن عربی جو ہے وہ ایک بزرگ تھا، اس کے خلاف کلام کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور بعض اہل حدیث علماء نے بھی تذکیہ کیا ہے کیونکہ تعلق سے اچھے الفاظ کہے ہیں، تو ہم آپ لوگوں کی کیوں سنیں؟ بات یہ نہیں ہے کہ آپ میرے سنیں یا کسی اور کو سنیں، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے. ابن عربی حلولی ہے، اتحادی ہے، وجودی ہے، اور جتنی دین میں اور لوگوں کے عقائد میں شخص نے بگاڑ پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. علیہ اللہ ما استحق. آج اگر آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں ابن عربی کا یا کسی اور حالک شخص کا تو کر لے، جواب دینا ہے. وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، ان سے سوال ہوگا. آپ گاڑی میں جاتے جاتے کوئی پولیس والا کہتا ہے رکو، پولیس والا کہتا ہے رک جاؤ، کیا حالت ہوتی ہے؟ اسے اگرچہ آپ کا صرف آئی ڈی دیکھنا ہے، کوئی پھانسی تھوڑی لگانی ہے، اس نے کیا کرنا ہے، حالت کیا ہوتی ہے، پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ نہیں، ارے کیوں روکا، پتہ نہیں کیا اس نے کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا اسے، صرف آپ کی آئیڈینٹی دیکھنی ہے جو اس کا حق ہے. قف قف کا لفظ جو ہے رک جاؤ، خوفناک ہے کہ نہیں؟ ایک عام پولیس والا کہتا ہے قیامت کے دن جب یہ آواز ہے کہ قفوہم، روک دو ان کو، کہاں جا رہے ہیں؟ انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا. سوال کرنے والا کون ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. کیا سوال ہوئے جانتے ہیں؟ ماذا اجبتم المرسلین، تم لوگوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ یہ سوالوں میں سے ایک سوال ہے، بنیادی سوال ہے. جب جانتے ہیں رسول لے کے کیا آئے ہیں، یہاں پر صرف قیاس آرائیاں ہیں یا عقل کی بنیاد پر باتیں ہیں یا وہم گمان کی بنیاد پر باتیں ہیں یا خواب اور وجد اور ذوق اور کشف کی بنیاد پر باتیں ہیں، سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ تو کیا جواب آئے گا؟ خواب میں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ فلاں چیز عطا فرمائیے، یا کشف میں دیکھا تھا، یا میرے ذوق نے کہا، یا میری عقل نے کہا، یا فلان امام نے کہا، یا ابن عربی نے کہا، واللہ کوئی نہیں چھوڑائے گا وہاں پہ. جب تک قلب سلیم نہیں لے کے جاتے نا، قلب سلیم، واللہ کوئی چھٹکارا نہیں حاصل ہونے والا. ہاں گنہگار انسان جائیں گے اور شفاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کے مرتکب میری امت میں سے جو ہوں ان کے لیے میری شفاعت ہے. کبیرہ گناہ اور بات ہے، اور بد عقیدگی کفر اور بات ہے، کسی کافر کی شفاعت نہیں ہونے والی، یاد رکھیں. اور بد عقید انسان کی کبھی بھی شفاعت نہیں ہونے والی، اگر ہوتی تو ابو طالب کی ہوتی. جب ابو طالب کی شفاعت نہیں ہوئی، اللہ تعالی نے قبول نہیں فرمائی، جس نے اپنے سارا وقت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اور دفاع میں گزارا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، کفر پر وفات ہوئی، اللہ تعالی نے اپنے محبوب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صدر عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، فرماتے ہیں یہ آپ کے چاچا تھے عبد المطلب، آپ کے دفاع کرتے رہے ہیں، آپ ان کے کوئی کام آ سکتے ہیں قیامت کے دن؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے التجا کی، شفاعت کی، تو اللہ تعالی نے قبول نہیں فرمایا. ہاں یہ بات ضرور ہے، یا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جہنم میں جنت میں نہیں، یہ جنت کے باہر نہیں، جہنم میں دو انگارے ان کے پاؤں کے نیچے رکھ دیے جائیں گے جن سے ان کا دماغ جو ابل جائے گا، اور یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہے میرے بھائیو، نعوذ باللہ من الخذلان. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چچا تھے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن ہدایت کا راستہ بند تھا، دل پر تالے لگے ہوئے تھے، پردے پر پردہ جم چکا تھا شرک کا اور ہٹ درمی کا اور تکبر کا، اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی. میرے بھائی جو اس دین کے جو حق کے قریب نہیں آنا چاہتا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی ضرورت نہیں، نہ کسی عبادت گزار کی اور نہ کسی نافرمان کی، کسی کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو، ضرورت ہمیں، اور ہمیں دو راستے دکھا دیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کون سا راستہ اختیار کرنا ہے تمہاری مرضی ہے، توفیق اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. خیر کا راستہ ہے تو اللہ ہی خیر ہے، اور بدلہ بھی خیر کا ہوگا، اس سے زیادہ خیر کا ہوگا، اور اگر کوئی اور راستہ ہے تو ابھی وقت ہے، پہچان لے، جان لے، آ کے کھول لیں، ابھی وقت ہے جاننے کا. کسی کا دفاع نہ کریں، حق کا دفاع کریں. واپس آتے ہیں درس کی طرف. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب مشابہت کی نفی آ گئی تو پھر ہر اعتبار سے ہر طرف سے نفی لازم آتی ہے, یعنی خالق کی مخلوق سے اور مخلوق کی خالق سے. اور یہ کہا گیا الا یشبہ الانام, انام کا معنی یہ کہا گیا کہ لوگ, یہ بھی کہا گیا کہ ہر روح والی چیز, اور یہ بھی کہا گیا کہ جن و انس فقلان. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان والارض وضعها للانام سورۃ الرحمن آیت نمبر 10 میں یہ پہلے قول کی طرف گواہی ہے. واللہ اعلم, یعنی انام کا معنی ہے شیخ صاحب کا یہ فرمان ولا یشبہ الانام, کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ مخلوق جیسا نہیں, یعنی لوگوں جیسا نہیں. الانام یعنی لوگ. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
سوال
جی,
آپ نے یہ قاعدہ بیان کیا کہ کیسے اولا جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں, درس میں یہ سنا گیا تھا پہلے کہ عبادت میں قیاس جائز نہیں.
جی بالکل, کوئی شک بھی نہیں. عقیدے میں بھی کوئی بھی صفت ان میں سے خارج نہیں جو قرآن سنت میں ثابت ہے. تو قیاس اولا کے جو قاعدہ ہے یہ ان کے لیے ہے, رد ہے جو محض قیاس کی بنیاد پر تشبیہ کے قائل ہیں اور تشبیہ ان سے ہوئی ہے. تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر قیاس اولا کی ہم بات کرتے تو اس میں تشبیہ آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ صرف معنی لفظ اور معنی کے اعتبار سے تشبیہ ہے, اور حقیقتاً تو حقیقت اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. جتنی بھی صفات کمال ہیں مخلوق کی, اسمر کو ذرا سمجھنا ہے, جتنی بھی صفات کمال ہیں جس میں کوئی نقص بھی نہیں ہے, فاللہ اولا بھی ہے, کیونکہ اللہ اس کا خالق اور مالک ہے. اور آپ کو کوئی بھی ایسی صفت نہیں ملے گی جو اللہ تعالیٰ کے شاعر شان کے مخالف ہو. آپ دیکھ لیں نصوص کے اندر ہی ہے ساری, باہر کوئی بھی نہیں ہے. ان کے رد کے لیے صرف یہ ہے, صرف مشبہ کے رد کے لیے قاعدہ بنایا گیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور قواعد مثلہ میں اگر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ قواعد مثلہ آپ پڑھیں اس کی مزید تفصیل بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اہل قبلہ میں نہیں, نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ اہل قبلہ کا معنی کیا جانتے ہیں؟ میں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں میں سے, دیکھیں اسماء و صفات کے باب میں اہل قبلہ کے فرقے, یہ کیوں نہیں کہا مسلمانوں کے فرقے؟ ہاں لیکن مسلمان نہیں ہے. جہمی دیکھیں, جہمی پر کفر فتوا لگا دیا گیا ہے قادیانوں سے بھی زیادہ, لیکن اہل قبلہ تو ہیں. نہیں نہیں, حجت کیسے بغیر قائم, حجت تو قائم کر کے کفر فتوا لگایا گیا نا,
جو کوئی بھی قادیانی ہے
وہ کافر ہے. جی ہاں, ان کے پاسپورٹ پہ احمد لکھا ہوا ہے, مسلمان نہیں لکھا ہوا.
آج اگر کوئی جہمی ہے تو ویسا تو کوئی فرقہ جیسا موجود نہیں ہے.
یہ فرقہ موجود نہیں ہے, لیکن یہ بعض لوگوں میں یہ بعض فکر موجود ہے. جہاں پہ صفوان کے آگے تفصیل آئے گی اور ان شاء اللہ اگلے دوسرے بیان کریں گے ان شاء اللہ. آپ کو فرق سمجھ نہیں آ رہا, مسلمان اور قبلہ کے فرق سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اہل قبلہ مسلمان ایک چیز ہے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, اس لیے یہاں پہ مسلمان نہیں لکھا میں نے, یہاں پہ لکھا ہے اہل قبلہ. مسلمانوں کے گروہ نہیں بیان ہو رہے, کیونکہ جہاں مسلمان ہیں نہیں, ان کو کیسے شامل کر دیا؟ تو اہل قبلہ تو ہیں, اہل قبلہ ہیں کہ نہیں؟ جو مکے کے رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, جن کا قبلہ ایک ہے. جی ہاں جی ہاں, جی ہاں جی ہاں. ایک سوال ہے کہ ایک حدیث میں آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے علی صورتہ, اپنی صورت کے مطابق. بعض اوقات مانا کہ یہ ضمیر جو ہے جاتا ہے آدم علیہ السلام کی طرف. تو دوسری حدیث میں علی صورت الرحمن, واضح ہے یعنی ضمیر نہیں ہے اس میں کہ رحمان کی صورت میں. تو کیا اسے تشبیہ لازم نہیں آ رہے؟ ہرگز نہیں. اس میں جو قدر مشابہت جو پہلے میں نے بیان کی ہے, اب دیکھیں انسان جو ہے بشر ہاتھ ہے دو آنکھیں ہیں قدم ہے پنڈلی ہے یہ جو صفات ہیں انسان کی کون سی صفات ہیں صفات خالق میں صفات خبریہ ہیں جس کے مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حصے نظر آتے ہیں ہمیں خالق کے کوئی حصہ نہیں ہے سمجھے اس بات کو علمی بات ہے تو یہاں پر اعلی صورت ہی یا اعلی صورت الرحمان کا کیا معنی ہے کہ صرف نام اور معنی لفظ اور معنی کے اعتبار سے مشابہت ہے صرف حقیقت اللہ تعالی بہتر جانتا ہے اعلی صورت الرحمان کہ رحمان کی صورت ہے صفت و صورت اللہ تعالی کے لیے ثابت ہے یاد رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں ہی ہیز نو امیج غلط ہے یہ جہالت ہے بڑی جہالت ہے یہ حدیث ہی کافی اللہ تعالیٰ کی صورت ہے کیسی اللہ علم ہم نہیں جانتے لیکن صفت و صورت اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت ہے حدیث میں آیا ہے اب کیا مخلوق جیسی صورت ہے انسان جیسی ہے بشر جیسی ہے دو آنکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی ہم ثابت کرتے ہیں جو حق ہے اور دو ہاتھ ثابت کرتے ہیں جو حق ہے مخلوق کی بھی دو آنکھیں دو ہاتھ ہیں تو کیا اس میں تشبیہ اور تمثیل لازم آتی ہرگز نہیں آتی جو اس حدیث میں ہے اعلی صورت الرحمان کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اپنی صورت پہ یا صورت الرحمان پہ تو آدم علیہ السلام کے دو ہاتھ اور دو آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کے بھی دو ہاتھ اور دو آنکھیں ہیں ایک جیسے ہیں اس حدیث میں کبھی یہ معنی موجود ہی نہیں ہے تو پھر قدر مشترک کیا ہے کہ حقیقت جو ہے یعنی معنی جو ہے ہاتھ کا معنی حقیقتاً ہاتھ ہے جسے پکڑا جاتا ہے آنکھ کا معنی حقیقتاً آنکھ ہے جسے دیکھا جاتا ہے قدم کا معنی حقیقتاً قدم ہے جس پر چلا جاتا ہے حقیقتاً یہ نہیں کہ ہم جہیں جاتے ہیں ہاتھ کا معنی کیا ہے یا قدرت ہے یا نعمت ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں تو علی صورۃ الرحمن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہے مخلوقات میں سے ہیں بشر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بھی صورت ہے قدر مشترک کیا ہے صرف لفظ اور معنی ہے بس حقیقت اللہ اعلم وہ نہیں جانتے ہم دلیل لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر یہ دلیل ہے اس کی دونوں دائیں ہاتھ ہیں دونوں ہاتھ ہیں دونوں دائیں ہیں دونوں دہنے ہاتھ سے حدیث میں آیا ہے اور رسول جماعت کا اس پہ اتفاق ہے کہ جب کوئی بھی نام یا صفت اللہ تعالیٰ کے قرآن میں کسی حد میں ثابت ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا فرض بن جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار اس کو سمجھیں ذرا سورہ صاد آیت نمبر 75 میں 75 میں ابلیس مخاطب ہو کے اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اگر آپ سمجھتے ہیں یا کوئی بھی شخص سمجھتا ہے کہ ہاتھ کا معنی اس آیت کریمہ میں طاقت ہے یا نعمت ہے یا کوئی اور مجازی معنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں دو ہیں نعمتیں دو ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعدو نعمت اللہ لا تحصوها اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے. اب اس کی تفصیل کیا ہے کتنے ہاتھ ہیں دو ہاتھ ہیں قرآن میں آئے سے حدیث میں آئے. اچھا دونوں دہنے ہاتھ ہیں یہ حدیث میں آ گیا ہے ٹھیک ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. ہاتھ کیسا ہے اللہ اعلم کیفیت اللہ اعلم. کیا مخلوق جیسے ہاتھ ہیں اللہ اعلم. کیوں یہ تو اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں یہ کہیں نہیں فرمایا کہ کیسے ہاتھ ہیں یا کس جیسے ہاتھ ہیں. مسئلہ کب ہوتا ہے جب ہمارا ذہن جو ہے وہ فوراً تشبیہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ ہمارا ذہن مان نہیں سکتا اگر دو کہتے ہیں اور دونوں دہنے کہتے ہیں تو پھر یہاں پہ تشبیہ لازم آتی ہے. نہیں تشبیہ لازم نہیں آتی. میں نے کئی مرتبہ یعنی مثال دی ہے چوٹی کا ہاتھ دیکھا میں اگر رقم کا گھن سے رقم یہ گروٹ میں نے یہاں پہ لگایا ہے اسے نظر نہیں آ رہا گا اور یہ چوٹی کا ہاتھ ہے ایسے نظر آتا ہے نا ایک ڈاٹ کی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا اور یہ میرا ہاتھ ہے دونوں ایک جیسے ہیں یہ ہاتھ ہے کہ نہیں کوئی انکار کر سکتا ہے چوٹی کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے یہ انسان کا ہاتھ ہے کہ نہیں ہے دونوں کو ہاتھ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے دونوں ایک جیسے ہیں میرے بھائی جب مخلوقات میں یہ فرق موجود ہے تو خالق اور مخلوق میں من باب اولا موجود ہے، بلکہ فرض ہونا ہی چاہیے. تو ہماری عقل جو ہے وہ اس طریقے سے موڑ دی گئی ہے بچپن سے کہ ہم بغیر تشبیہ کے کوئی چیز سمجھتے نہیں. اور یہی طریقہ اہل کلام کا بدا کر ہمیشہ رہا ہے. جب اہل سنت جماعت کا اتفاق ہے، اور پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ہر وہ نام اور صفت جو قرآن میں اسے حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے ان چار شرطوں کے ساتھ. کون سی ہیں؟ نمبر ایک، من غیر تعطیل انکار نہیں کریں گے. انکار کرنے کا معنی جانتے ہیں کہ ہم یہ جرت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے دو ہاتھ ہیں، یا میں سمع و بصیر ہم کہتے ہیں. نہیں، غلط ہے، ہم نہیں مانتے. جسارت دیکھیے مخلوق کی، ہماری حیثیت ہی کیا ہے ہماری؟ کوئی شخص آ کے کہتا ہے یہ دونوں آنکھیں آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، مانیں گے آپ؟ اللہ کے بندے میری آنکھیں ہیں، تم مجھے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کوئی شخص یہ کہ تمہارا یہ نام نہیں، نہیں مانتا میں، تمہارا مرتضی بخش نہیں ہے، کیا کر سکتے؟ عقل کا اپر سٹوری خراب ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ایک شخص مخلوق میں سے انکار کرے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو خالق کا انکار کرنا بغیر دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، پہلی شرط ہے. پوری سننے بات، پہلی شرط ہے بغیر انکار کرنے کے، بغیر تعطیل کے. دوسری شرط ہے بغیر تحریف کے. تیسری شرط ہے بغیر تکیف کیفیت بیان کرنے کے. کیفیت کیا ہے؟ کہ اگر خالق کا ہاتھ ہم مانتے ہیں تو پھر کیسا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہمیں کوئی کیفیت بیان کرے. کیفیت کسی چیز کی بھی کیسے معلوم ہوتی جانتے ہیں آپ؟ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا اس کی مثل ہم جانتے ہیں تب کیفیت جانتے ہیں. نہیں، ہاتھ دیکھا، یہ ہاتھ ہے. اگر کسی نے ہاتھ نہیں دیکھا، جو ناممکن ہے، تو اس کے مثل کہیں یار جیسا آپ نے مثال کے طور پہ سب کو صدیق کا ہاتھ دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر میں کہوں ایسا ہاتھ ہے، غلط ہے؟ صحیح ہے نا، ہاتھ تو ہے نا. تو جس کسی چیز کی کیفیت جو ہے ان دو چیزوں سے معلوم کی جاتی ہے، یا تو اس چیز کو دیکھنا خود یا اس کی مثل کو جاننا. اور اللہ تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ جیسا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثل ہے. اور چوتھی شرط جو ہے بغیر تمثیل کے، بغیر مثل بیان کرنے کے. کیفیت اور مثلیت میں کیا فرق ہے؟ کیفیت عام لفظ ہے، کیسا بھی ہو، اور مثلیت فلان جیسا ہے، اس کو متخصص کر دیا، متعین کر دیا. یہ چار شرطیں ہیں. جس نے چار شرطوں کو سمجھا ہے، اسماء و صفات کے باب میں کبھی بھی اس کا ذہن آگے پیچھے نہیں جاتا. آواز ہی آئے کی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائیں گے، اللہ علم. یہ پہلے سن رہا ہوں میں کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پنڈلی کو ہاتھ لگائیں گے، میں نہیں جانتا، اللہ علم. اگر آپ کے پاس اس کی کوئی سند یا کوئی حوالہ ہے تو مجھے بتا دیں. پنڈلی کی حدیث موجود ہے، لیکن یہ حدیث میں نہیں جانتا ہوں، اللہ علم. میں نہیں جانتا، اگر آپ جانتے مجھے بتا دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ثابت ہے قرآن مجید میں، اور صحیح حدیث میں زیادہ وضاحت کے ساتھ ثابت ہے، واللہ اعلم. جی ہاں، کل تیادہ ہو یمین. جی ہاں جی، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں مخلوق جیسی نہیں ہے، اس میں تو ہمارا یقین ہے. پتہ نہیں بات میں نے کہہ دیا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق جیسی ہے ہی نہیں. یہ تو اس پر تو بار بار میں کہہ رہا ہوں، تشبیہ تو ناممکن ہے نا، یہ معنی ہے اس کا. بات صورت کی ہو رہی تھی، میرا خیال ہے صورت اللہ تعالیٰ کی اپنی صورت ہے، کیسی اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہم، لیکن ہمارا ایمان مخلوق جیسی نہیں ہے. جی جی ہاں، صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال اعور ہے اور تمہارا رب اعور نہیں. اعور کسے کہتے ہیں عربی میں؟ کانے کو کہتے ہیں. کانا کون ہوتا ہے؟ اور اس کے تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تین آنکھوں والا اگر ایک آنکھ خراب ہو، اسے کانا کہا جاتا ہے؟ ہمیشہ ایک آنکھ والے کو کانا کہا ہے، دو والے کو نہیں کہا جاتا. اگر دو سے زیادہ آنکھیں ہوتی تو کبھی بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ تمہارا کانا نہیں ہے. تو کانے کی نفی صرف ایک ہی چیز میں ہو جس کی دو آنکھیں ہوں. میرے بھائی یہ شریعت کے الفاظ عربی زبان میں اس لیے نازل ہوئے ہیں, عربی زبان خوبصورت ترین زبان ہے. اعور ہم اپنی زبان کانا بھی کہتے ہیں, ہمیشہ وہ ہے جس کی ایک آنکھ ہو. اگر دو سے زیادہ آنکھیں ہوتی تو کبھی کانا نہ ہوتا دجال جو ہے. تو دجال کی دو آنکھوں میں سے ایک ہے, دوسری نہیں ہے. وہ تمہارا اعور نہیں, کانا نہیں, یعنی دو آنکھیں ہیں. جی نہیں, مثال یہ تو عام فہم کی میں بات کر رہا ہوں, یہ صفت کی مثال نہیں ہو رہی یہاں پہ. میں یہ وقفو ہم ان مسئولوں کام, یہ آیت پڑھتے ہیں ہم لوگ, کبھی دل دھڑکتا ہے ہماری جب یہ آیت پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار وہ بھی رکا جو اس کو بھی روک دے جائے گا, اس کو بھی روک دے. اپنے بارے میں کبھی سوچے, یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے, کبھی میں نے انٹریکٹ کیا ہے قرآن مجید کے ساتھ؟ میں یہ معنی بیان کرنا چاہتا ہوں, وقفو ہم ان مسئولون, ان کو روک دیں, ان سے سوال کیا جائے گا. کبھی میں نے سوچا کہ اگر میں ہوں مجھے روک دیا جائے گا, سوال ہوگا, روکے گا کون, سوال کون کرے گا؟ یہاں پر تو عام سی مثال میں نے دی پولیس والے کے دیا, ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو وہاں پر کیا حشر ہوگا, کیا حالت ہوگی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر پوچھنے والے کا عام پولیس انسپیکٹر ہے, عام پولیس والا ہے, جو کچھ کر بھی نہیں سکتا. زیادہ ظلم بھی کرے گا دو چار دن جیل میں رکھ کے چھوڑ دے گا, کیا کر سکتا ہے وہ؟ دی جا سکتی فہم کے لیے, سمجھانے کے لیے فقط. حقیقت تو سوال ہی پیدا ہوتا کہ جیسی ہو. اور ضرب المثل جو قرآن مجید میں ہے, قرآن میں کئی آیات میں ضرب المثل ہے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں. مثال کیا ہے؟ آسمان سے بارش آتی ہے اور زمین زرخیز ہو جاتی ہے. تو حقیقتاً مردے کو زندہ کرنا اور زمین کو زرخیز کرنا ایک جیسی چیزیں ہیں نہیں, لیکن ضرب المثل تو قرآن مجید بھی موجود ہے. تو ایسے معاملات میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. نہیں نہیں, میں نے یہ نہیں کہا اللہ کی کوئی صورت, میں نے کہا اللہ کی صورت ہے, امیجن نہیں کر سکتے, حقیقت نہیں جانتے. نہیں, یہ تو آج کا درس ہے, شاید آپ لیٹ آئے ہیں. لا تبلغہ الاوہام, جی سوال, کیا اللہ خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا. جی
ہمارا خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
ہاں
تو دیکھیں نہ دیکھیں, وہ بالکل الگ
بات. جی
حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے تو وہ چیز خواب میں کیسے,
حقیقت میں نہیں دیکھ سکتے خواب میں کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھے, رأیت ربی فی احسن صورۃ, میں نے رب کو بہترین صورت میں دیکھا. صحیح حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, لیکن اس کی کیفیت, اس کی حقیقت, وہی جو نظر آ رہا ہے, کس شکل میں دیکھا ہے, وہی حقیقت ہے, یہ لازم نہیں ہے. سمجھیں, حقیقت خواب اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے. خواب کبھی حقیقت نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اور جس امیج میں بھی, جس صورت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا گیا ہے, لازم ہے کہ یہی اللہ تعالیٰ کی صورت ہے, کیونکہ اس میں تشبیہ لازم آتی ہے. خواب میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, اور جب جانتے تو اس کی دوسری صورت میں دیکھتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں ہم سمجھتے نہیں ہیں, جانتے نہیں ہیں. خواب میں آپ نے دیکھے کبھی, انسان سو رہا ہوتا ہے اور پسینہ پسینہ ہوتا ہے, ایسے بھی چل رہا ہوتا ہے, تو پسینہ کیوں ہے بھائی؟ جو خواب میں دیکھ رہے اس کا اثر اس پہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن وہ حقیقت ہوتی نہیں ہے. اور خواب کے معاملات جو بڑے سنگین معاملات ہیں بتاؤں میں آپ کو, اور خواب کے تعلق سے کئی گروہ جو ہے گمراہ ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ شاید بعض لوگوں کو عجیب بات لگے, اس میں جماعت کے علماء اس بات پہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے, لیکن حقیقتاً وہی اللہ تعالیٰ کی صورت جو دیکھی گئی ہے یہ لازمی نہیں ہے. نہ تفصیل تو نہیں اس میں, رائے تو ربی فی احسن صورہ, بس یہ حدیث میں آیا ہے.
آپ کا کہنا ہے کہ امام احمد نے دیکھا, امام احمد بن حنبل نے دیکھا ہے دنیا میں,
اس کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب نے سزا دیا, تو
اللہ اعلم، مجھے اس کی خبر نہیں ہے، اللہ اعلم، نہیں کسی اور میں سے کسی اور پہ آؤ، لیکن اس کا مجھے علم نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے نہیں پڑھا، اللہ اعلم، اگر کوئی آپ کے پاس حوالہ ہے تو مجھے دکھا دیں، دیکھا جا سکتا ہے. اور مخلوقات میں سے جیسے میں نے کہا ہے خواب میں دیکھنا ممکن ہے لیکن حقیقت وہ نہیں ہوتی، کیونکہ خواب کبھی حقیقت کے مطابق ہوتا نہیں ہے 100%. اور اللہ تعالیٰ کے حق میں تو ویسے بھی 100% ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی جو ہم نے دیکھا ہے، اللہ اعلم. نہیں یہ تو دیکھا تو ہے، حقیقت نہیں ہے نا، اپنی حقیقت اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا اس دنیا میں، حقیقت میں اس دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہاں ہاں تو ٹھیک ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں سچا ہے، آپ نے دیکھا ہے، اس کی تفصیل تو بیان نہیں کی نا ہمیں، وہ تو وہی جانتے کیا دیکھا ہے، اس کی تفصیل نہیں بیان کی. وہ بھائی بات کریں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے کیا دیکھا ہے، اس کی بات میں کر رہا ہوں. اب جو بھی دیکھا اللہ علم، لیکن وہ حقیقت اس کے مطابق نہیں ہوئی، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ نے جو بھی دیکھا سچ دیکھا، حق دیکھا، اور خواب میں دیکھا ہے حقیقتا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رب کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں جاگتے ہوئے نہیں دیکھا، بیداری کی حالت میں. کس کے نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بیداری کی حالت میں دیکھنا، اس میں اختلاف اہل سنت جماعت کا، صحابہ کرام کا اختلاف بھی تھا. ایک روایت میں آیا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، دوسری روایت میں آیا ہے نور ان اراہ، نور میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. تو بعض صحابہ نے اس حدیث کے بعد اس حدیث کو لیا ہے. امام قائم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے کوئی شخص بھی اس دنیا کے رب کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.